الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. میرے محترم بھائیو، سورہ بقرہ ابتدا سے میں نے آپ کے سامنے چند آیات تلاوت کی. ابتدا میں قرآن مجید کی کمال کا تذکرہ ہے، فصاحت بلاغت کے اعتبار سے قرآن مجید اس مقام پر فائز ہے کہ کتاب کہلانے کے قابل اور لائق صرف اور صرف یہی کتاب ہے. یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. تو قرآن مجید کی ہدایت تو سب کے لیے ہے. قرآن مجید روشنی ہے، نور ہے، روشنی ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، لیکن روشنی سے فائدہ وہ آدمی اٹھاتا ہے جس کے پاس بینائی ہوتی ہے. اگر کسی کے پاس بینائی نہ ہو تو اس کے لیے روشنی بیکار ہے، وہ روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اسی طریقے سے قرآن مجید سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن قرآن مجید کے ہدایت سے فائدہ متقین اٹھاتے ہیں. اب آگے متقین کی صفات کا ذکر ہے، اور اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہاں متقین کے انجام دنیاوی اور انجام اخروی کو بیان کیا. انجام دنیاوی کیا ہے؟ کہ متقین دنیا میں صحیح راستے پر ہے، ہدایت پر ہے، صراط مستقیم پر ہے. یہ انجام دنیاوی ہے. اور انجام اخروی یہ ہے کہ متقین آخرت میں کامیابی پانے والے ہیں. یہ انجام اخروی ہے. اب متقی کس کو کہتے ہیں؟ قاضی بیضاوی نے متقی کی تعریف ذکر کی ہے کہ متقی کہتے ہیں من یقی نفسہ عما یضرہ فی الآخرہ. متقی کہتے ہیں اس آدمی کو جو اپنے آپ کو بچائے دنیا کے اندر ان تمام کاموں سے جس سے آخرت میں نقصان کا اندیشہ ہو، اور وہ سارے کے سارے کام کر ڈالے جس سے آخرت میں فائدہ ہو سکتا ہے. یہ متقی کی تعریف ہے. اور ایک ہے تقوی. تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تو تقوی کا جو ادنا درجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شرک سے پاک کرے اور اسلام قبول کرے. یہ تقوی کا ادنا درجہ ہے. الحمدللہ ہم سب کے سب تقوی کے اس درجے میں داخل ہیں. اور تقوی کا جو پہلا درجہ ہے، ہم جتنے ہیں سب کے پاس تقوی کا یہ درجہ موجود ہے. اب تقوی کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ یراک مولاک حیث نہاک. یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے. کہ آپ کا رب آپ کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو منع کیا ہے. جن جن گناہوں سے اللہ نے منع کیا ہے, چھوٹے گناہ ہے بڑے گناہ ہے, آپ کا رب آپ کو وہاں نہ دیکھے, ان گناہوں کے اندر مبتلا نہ دیکھے, یہ تقویٰ کا سب سے اعلیٰ درجہ. وَأَلَّا يَفْقِدَكَ حَيْثُ أَمَرَكَ, اور آپ کا رب آپ کو غائب نہ پائے وہاں سے جہاں رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ. تو میرے دوست میرے بھائیوں, صحابہ کرام کی تو میں بات نہیں کرتا, وہ تو تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایمان کو معیاری ایمان قرار دے دیا اور ہمیں حکم دیا آمینو کا ما آمن الناس, ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام لے کر آئے. لیکن وہ لوگ کہ جو صحابہ نہیں تھے, پیغمبر کے صحبت ان کو نہیں ملی, صحابہ کرام کی صحبت ان کو ملی جن کو تابعین کہتے ہیں, ان کے پاس ایمان عمل تقویٰ کا جو معیار تھا وہ کتنا بلند اور عالی تھا. میں حضرات تابعین کی زندگی سے چند مثالیں آج آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہے, اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مایناز شاگرد ہے. عبداللہ بن مسعود اپنے شاگرد کی تعریف کرتے ہیں, لو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآک لأحبک. حضرت ربیع ایمان تقویٰ عمل میں اللہ نے آپ کو بہت نوازا, بڑی پیاری زندگی ہے آپ کی. اگر آپ کی ملاقات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی, وہ آپ کو دیکھتے تو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے. یہ کوفہ میں رہتے تھے. منذر بن یعلا اپنے دوست ہلال بن یصاف کے پاس کوفہ آئے. ہلال نے کہا کہ میں آپ کو اپنے شیخ حضرت ربیع سے ملاتا ہوں. تو حضرت منذر بڑے خوش ہو گئے اور کہا کہ میں تو اسی نیت سے کوفہ آیا تھا کہ حضرت ربیع سے ملاقات ہو جائے گی. لیکن یہ بتانا کہ جب ہم ان کے مجلس میں جائیں گے, وہاں بیٹھیں گے, تو ہمیں نصیحت کے لیے درخواست کرنی پڑے گی یا وہ از خود نصیحت فرمائیں گے؟ تو حضرت ہلال نے فرمایا کہ وہ از خود نصیحت نہیں فرمائیں گے, اس لیے کہ وہ تو غور اور فکر کے اندر مشغول ہوتے ہیں, ہمیں درخواست کرنی پڑے گی. بہرحال یہ دونوں حضرات حضرت ربیع کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور علیک سلیک ہو گئی. اس کے بعد حضرت منذر نے درخواست کی اور حضرت ہلال نے بھی درخواست کی, حضرت کچھ نصیحت فرمائیے. اب حضرت ربیع نصیحت فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ علیکم بالسرائر التی تخفى عن الناس وهن على الله بواب. کہا کہ تنہائی کی زندگی کے گناہوں سے بچو, تنہائی کی زندگی کے گناہوں سے بچو. آپ کے تنہائی کی زندگی کے گناہ, اس سے دنیا بے خبر ہے لیکن اس سے اللہ باخبر ہے. آپ کی ظاہری زندگی اچھی ہے, وہ لوگوں کے سامنے ہے, لوگ ظاہری زندگی کی وجہ سے آپ کی تعریفیں کرتے ہیں اور آپ خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہو, اور وہ جو پس منظر زندگی ہے، وہ جو تنہائی کی زندگی ہے، وہ انتہائی خراب ہے، اور آپ کا دل دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا خوف دن بدن آپ کے دل سے نکلتا جا رہا ہے، اس لیے خطرناک گناہ تنہائی کی زندگی کی گناہ ہے، اس کی اصلاح کریں۔ منظر پر تو ہر آدمی اچھا ہوتا ہے، بہترین آدمی وہ ہے کہ جو پس منظر کی زندگی میں اچھا ہو، تنہائی کی زندگی میں اچھا ہو، وہ بہترین آدمی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات آدمی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک آدمی وہی ہے کہ جو تنہائی کی زندگی میں جہاں اللہ کے سوا اس کو کوئی اور نہیں دیکھتا، وہ اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے خوف سے روتا ہے، الذی ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ تنہائی کی زندگی کے گناہ سے بچو۔ منظر نے عرض کیا کہ تنہائی کی زندگی میں جو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، ان گناہوں سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ سچی پکی توبہ، اور اس کے بعد رونے لگے۔ منذر نے کہا حضرت ربی، آپ تو بہت بڑے آدمی ہو، زہد اور تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو، آپ کیوں پریشان ہو؟ فرمایا کہ میں نے ایسی جماعت کو دیکھا ہے، اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، مراد ان کا صحابہ کرام تھے، جن کے مقابلے میں ہم بہت چھوٹے ہیں، جن کی ایمان تقویٰ عمل کے مقابلے میں ہمارا ایمان ہمارا تقویٰ ہمارا عمل بہت کمزور ہے۔ میں نے تو ان کا ایمان دیکھا ہے، میں نے ان کے تقویٰ کو دیکھا ہے، میں نے ان کے عمل کو دیکھا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارا ایمان ہمارا تقویٰ ہمارا عمل بہت کمزور ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس ایمان سے اس عمل سے اس تقویٰ سے ہمیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا ایمان تقویٰ عمل صحابہ کرام کے ایمان عمل تقویٰ کے ساتھ میچ نہیں کرتا، بہت کمزوری ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اچانک ان کا بیٹا آیا اور باپ سے کہنے لگا، یا بتی ان امی قد صنعت لک خبیثا وجب ودت ہو و انہ لیجبر قلبہ ان تاکل منہا فہل آتی کبھی۔ ابا جان، امی جان نے بڑی مشقت سے تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا کر کے آپ کے لیے آج ایک عمدہ مٹھائی بنائی ہے، ایک عمدہ کھانا تیار کیا ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں حاضر کر دوں۔ فرمایا کہ لائیے۔ بیٹھا گیا کھانا لانے کے لیے، یہاں ایک سائل دروازے پہ پہنچا اور انہوں نے اللہ کے نام پر مانگا، حضرت ربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سائل کو اندر بلاؤ۔ سائل جب اندر آیا تو اس کے منہ سے رالے گر رہی تھی، اپنے ساتھ بٹھایا اور بیٹھا تو آم کا وہ تال جب لے کر آیا تو حضرت ربی نے بیٹے سے کہا کہ انزعھا بین یدی السائل، یہ جو مجذوب مہمان آیا ہے تال اسی کے سامنے رکھ دے۔ فجعل یاکل حتی ختمھا، اب وہ مجذوب مہمان نے کھانا شروع کر دیا یہاں تک کہ سارا کا سارا تال صاف کر دیا۔ ہلال اور منذر کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے اور ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ اس مہمان نے ایسا عمدہ کھانا کبھی کھایا ہی نہیں۔ تو اب بیٹا باپ سے کہتا ہے، رحمک اللہ یا ابتی قد تکلفت امی وصنعت لک ھذا الخبیث وکنا نشتہی ان تاکل منہ فأدعمته لهذا الرجل الذي لا يدري ماذا أكل. ابا جان امی نے توڑا توڑا پیسہ اکٹھا کر کے محنت کر کے آپ کے لیے یہ عمدہ کھانا بنایا تھا اور میں نے لا کر آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ نے ایک ایسے مجذوب کو پیش کر دیا کہ جو بالکل نہیں جانتا کہ یہ کھانا کس معیار کا ہے. وہ تو ایک مستانہ دیوانہ آدمی ہے. تو حضرت ربیع نے فرمایا یہ ہے تقویٰ. اب آگے دیکھیں, حضرت ربیع نے فرمایا ان کان ہوا لا یدری فان اللہ یدری. اگر یہ مجذوب مہمان نہیں جانتا کہ یہ کھانا کس کوالٹی کا ہے, اللہ تو جانتے ہیں, اللہ تو جانتے ہیں, اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ پاک نے میرے پاس جو مجذوب مہمان بھیجا تھا, میرے بس میں جو سب سے عمدہ کھانا تھا میں نے وہ اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان کو کھلایا اس کے سامنے. اور پھر فرمائے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک آپ کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک آپ کا سب سے عمدہ مال آپ اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے خرچ نہیں کرو. وما انفقتم من شيء فان الله به عليم. آپ جو خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالی کے علم میں کہ آپ نے کیا خرچ کیا, کتنا خرچ کیا, کس کوالٹی کا خرچ کیا, کس نیت سے خرچ کیا, سب اللہ کے علم میں. آپ نے ہوٹل کے اندر جو سب سے عمدہ کھانا تھا آپ نے سائل کو وہ کھلایا, یا کھانا کھانے کے بعد جو بچا ہوا کھانا تھا وہ سائل کو پیش کر دیا, سب اللہ کے علم میں. اس کے بعد پھر آنے والے مہمانوں کی نصیحت کی طرف متوجہ ہو گئے. فرمایا کہ لا یغرنک یا ہلال کثرت ثناء الناس علیک فانہم لا یعلمون منک الا ظاہرک. وہ جو دو بڑے مہمان عالم آئے تھے جنہوں نے نصیحت کی درخواست کی تھی, فرما رہے ہیں ہلال لوگ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں, لہذا لوگوں کے تعریفوں سے دھوکے میں نہ پڑنا. لوگ آپ کو محبوب العلماء کہے, عارف باللہ کہے, شیخ الحدیث کہے اور مفتی صاحب کہے اور بزرگ کہے, نیک صالح متقی کہے, یہ لوگوں کے دیے ہوئے القاب ہیں, تعریفیں ہیں, ثنا ہے, اس سے دھوکے میں نہ پڑنا. کیوں؟ فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ مِنْكَ إِلَّا ظَاهِرَكَ. اس لیے کہ لوگ تو آپ کے ظاہری زندگی سے باخبر ہے, آپ کے تنہائی کی زندگی سے لوگ باخبر نہیں. بظاہر آپ اچھے ہو لیکن پس منظر جو تنہائی کی زندگی ہے اس کے جو گناہ ہے اس سے لوگ باخبر نہیں, اس سے تو لوگ بے خبر ہیں. وَعَلَمْ أَنَّكَ سَائِرٌ إِلَىٰ عَمَلِكَ. اور کہا کہ ہلال اچھے طریقے سے یہ سبق دل و دماغ میں بٹھاؤ کہ آپ نے اپنے عمل کے پاس جانا ہے, جیسا عمل ہوگا ویسے آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا اللہ کا. لہذا لوگوں کے تعریفوں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اسے دھوکے میں نہ پڑنا. اور پھر منذر سے کہنے لگا لا یا منذر لا یقل احدکم اللہم انی اتوب الیکا. منذر یہ کلمات نے کہے اللہم انی اتوب الیکا کہ یا اللہ میں نے گناہوں کو چھوڑ دیا اور تیرے طرف متوجہ ہو گیا. ثم لا يتوب الیہ فتکون کذبتن. پھر آدمی اس جملے کے کہنے کے بعد گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو یہ جھوٹ ہوگا, اس لیے یوں نہ کہے بلکہ یہ کہے ولکن یقول اللہم انی اللہم تب علی اللہم تب علی، یہ کہے کہ یا اللہ میرے طرف توجہ فرما، یا اللہ میرے طرف نظر رحمت فرما، فیکون دعان. اب آپ کا یہ کلمہ یہ کیا بن جائے گا؟ دعا بن جائے، یہ کلمہ آپ کا دعا بن جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا یا منذر اتق اللہ فیما علمتا وکل علم ما لم یعلم الى عاملہ الى عالمہ. جس مسئلہ جو مسئلہ آپ کو یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو وہ مسئلہ عوام میں بیان نہ کرے بلکہ وہ علماء کے حوالے کر دے. اور جہاں آپ کو یقین کے ساتھ حق معلوم ہو انسانوں کا خوف خاطر میں لائے بغیر ڈنکے کے چوٹ پر حق کو بیان کرنا، وہ کمپرومائز نہ کرے، کسی کی پرواہ نہ کرے، وہ حق کو بیان کر. اور حضرات تابعین کا یہی مزاج تھا. حسن بصری جو کہ بہت بڑے تابعی ہے، حضرت ام سلمہ کے باندی کا بیٹا ہے، اور یہ نام حضرت ام سلمہ نے ان کا رکھا تھا، اور ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھروں کے اندر یہ پلا پولا ہے. بہت بڑے عالم تھے. سلمہ بن عبد الملک کہتے ہیں کہ وہ قوم کبھی گمراہ نہیں ہوگی جس قوم کے اندر حسن بصری جیسے عالم موجود ہو اور محدث اور فقیہ موجود. حجاج بن یوسف کا محل تیار ہوا، محل کے سامنے کھڑے ہیں، دنیا جمع ہے اور ان کے کابینہ کے لوگ بھی موجود ہیں. حسن بصری شروع ہو گئے، ان فرعون شید مما اعظم مما شید وبنا اعلی مما بنا ثم اهلك الله فرعون واتى على ما شید وبنا. کہا کہ یہ محلات تو کچھ بھی نہیں ہے، فرعون نے اس سے مضبوط اور اس سے اونچے عمارتیں کھڑی کی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو تباہ کر دی، ہلاک کر دیا، اور ان کے عمارتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تباہ کر دیا. کہا کہ کاش حجاج بن یوسف کو معلوم ہو جائے کہ اللہ ناراض ہے حجاج سے، زمین والوں نے اس کو دھوکے میں رکھا ہے، آسمان والا ناراض ہے اور زمین والوں نے دھوکے میں رکھا ہے. اس لیے بادشاہوں کے قریب جو لوگ رہتے ہیں زیادہ تر وہ چمچے گیری سے کام لیتے ہیں، خوش آمدی ہوتے ہیں، ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور اسی سے کیا ہوتا ہے بادشاہ کے تکبر میں غرور میں ہوا میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور زیادہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے. یہی حسن بصری ہے. عمر بن حبیرہ، عمر بن عبدالعزیز کے انتقال کے بعد یزید بن عبد الملک وہ خلیفہ بنا مسلمانوں کا، اور وہ زیادہ دیندار نہیں تھے. تو عمر بن عبیرہ عراق کا گورنر تھا، بڑا پریشان تھا، اس لیے کہ آئے روز وہ احکامات بیچتا تھا، فوری عمل کا حکم بھی ساتھ دیتا تھا، اور وہ احکامات وہ شریعت کے خلاف ہوتے تھے. تو بصرہ کے اندر یہ دو بڑے علماء تھے، حسن بصری عامر شعبی، دونوں کو بلایا، کہا کہ بادشاہ کی طرف سے احکامات آتے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، کیا میرے لیے گنجائش ہے کہ میں بادشاہ کے حکم کو نہ مانوں؟ عامر شعبی نے نرم گفتگو کی اور بادشاہ کے رضا کو سامنے رکھ کر گفتگو کی. حسن بصری خاموش بیٹھے تھے. تو عمر بن حبیرہ نے حسن بصری سے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہو؟ حسن بصری نے سر اٹھایا اور گورنر کے طرف دیکھنے لگے اور کہا کہ انہو یوشک ان ینزل بک ملک شدید غلیظ لا یعصی اللہ ما امرہ. وہ دن قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے، کہ ملک الموت جو طاقتور فرشتہ ہے اور بہت سخت دل والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملتے ہی اس پر عمل درآمد کرتا ہے، تاخیر نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا، وہ آپ کے پاس آ جائے، فَيُزِيلَكَ عَنْ سَرِيرِكَ وَيَنْقُلُكَ عَنْ سِعَةِ قَصْرِكَ إِلَى ضَيْقِ قَبْرِكَ، آپ کو اسی تخت سے نیچے اتارے اور اس محل کے وساطوں سے آپ کو نکال کر قبر کے تنگ اور تاریک گڑے میں پہنچا دے، قریب ہے وہ دن، ثم لا تجد هنالك يزيد بن عبد الملك وانما تجد هنالك عملك الذي خالفت فيه رب يزيد، پھر وہاں نہ یزید ہوگا، نہ یزید کی گورنری ہوگی، نہ اس کی خلافت ہوگی، کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ عمل آپ کے سامنے کھڑا ہوگا جو عمل آپ نے یزید کے رب کو ناراض کر کے کیا ہوگا۔ اس لیے بادشاہ کے رضا ناراضگی کو نہ دیکھے، اللہ تبارک و تعالی کے رضا ناراضگی کو دیکھے، کہ اللہ راضی ہو اللہ ناراض نہ ہو، ہمیشہ یہ کوشش کرے، اور اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے اگر مخلوق ناراض ہوتی ہے بھلے ناراض ہو جائے، لیکن اللہ ناراض نہ ہو، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ ہوگی۔ پھر حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ معونت الناس ومن التمس رضا الناس بسخطہ وکلہ اللہ الی الناس، جو آدمی اللہ کو راضی کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے مخلوق ناراض ہو گئی، اللہ مخلوق کے شر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور جو آدمی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے، اللہ تبارک و تعالی اسی مخلوق کو اس آدمی کے اوپر مسلط کریں گے، اسی بادشاہ کے اوپر مسلط کریں گے، اور وہ اس کو ذلیل کریں گے اور رسوا کریں گے۔ مثالیں ہمارے سامنے، 75 سال سے ہم یورپ اور امریکہ والوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے آئے ہیں، اور دن بدن ہماری ذلت رسوائی ان کے ہاتھوں سے بڑھ رہی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے یہ پیغام ہمیں دیا، ایسا کرو گے تو ویسا ہوگا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت کو پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آخرت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو دنیا فانی ہے، میرے بندو دنیا بہتر نہیں ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے اور آخرت پائیدار ہے۔ اور پھر فرمایا، اِنَّ مَثَلَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَمَثَلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مَتَى ازْدَدْتَ مِنْ أَحَدِهِمَا قُرْبًا ازْدَدْتَ مِنَ الْآخِرِ بُعْدًا، دنیا آخرت کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ مشرق اور مغرب کی مثال ہے، مغرب کی طرف 2 قدم بڑھو گے تو مشرق سے 2 قدم دور ہو جاؤ گے، بالکل یہی مثال دنیا اور آخرت کی طرف کی ہے، دنیا کے کامیابی حاصل کرنے کی طرف 2 قدم بڑھو گے تو آخرت کے کامیابی حاصل کرنے سے 2 قدم دور ہو جاؤ گے۔ اب بتاؤ دنیا بہتر ہے یا بدتر ہے؟ بدتر ہے، آپ کو آخرت کے کامیابی سے محروم کر رہی ہے، آپ کو آخرت کی تیاری سے دور کر رہی ہے اور غافل کر رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا کا یہ حال ہے، اولہ عناء وآخرہا فناء وفی حلالہا حساب وفی حرامها عقاب من استغنى فيه فتنا ومن افتقر فيها حزنا. یہ ہے دنیا، جب تک آپ زندہ ہیں تکلیفیں ہیں، کبھی آپ بیمار ہیں، کبھی بچے بیمار ہیں، کبھی بجلی کا بل آئے گا، کبھی گیس کا بل آئے گا، کبھی قرضہ مانگنے والے آپ کے دروازے پر، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اور آخر میں کیا ہے؟ فنا ہے، موت آ جائے گی اور فنا ہو جاؤ، سب کچھ یہاں رہ جائے. اگر آپ نے حلال دنیا کما کر گھر لے کر آئے ہیں تو حساب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا کہ حلال روزی کماتے وقت آپ نے نماز کو تو نہیں چھوڑا تھا، حلال رزق کمانے کے بعد آپ نے اس کو کہاں خرچ کیا، کس طریقے سے کمایا، حساب دینا پڑے گا. وفی حرامها عقاب، اور اگر حرام کمایا ہے تو سراپا آگ ہے، تو حرام ہے، سزا ہے اس میں. من استغنا فیہا، اور جن کے ہاتھوں میں دنیا آ گئی، فتنہ، فتنہ اس کے گھر میں داخل ہو گیا. اب ظاہر ہے جب فتنہ قریب آتا ہے اور گھر میں داخل ہوتا ہے تو پھر فتنے سے بچنا مشکل ہوتا ہے. من افتخر فیہا حزنا، اور دنیا آنے کے بعد اگر آپ سے واپس چلی گئی تو پریشان ہوں گے. یہ ہے دنیا، آج صحت ہے تو کل بیماری ہے، آج تندرستی ہے تو کل معذوری ہے، آج جوانی ہے تو کل بڑھاپا ہے. یہ ہے دنیا، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت پائیدار ہے، آخرت بہتر ہے. لیکن ہم نادان، کم عقل، نا سمجھ، ہم کیا کرتے ہیں؟ آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے بجائے جو چھوٹی سی زندگی ہمیں ملی ہے اور چھوٹی سی عمر ہمیں ملی ہے، ہم اس عمر کو دنیا کے کامیابی حاصل کرنے پر خرچ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ نادان کون ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ بے عقل کون ہو سکتا ہے؟ یہ حسن بصری ہمیں سبق دے رہے ہیں. سلمہ بن دینار، سلیمان بن عبد الملک شام سے نکلے، حج کے لیے تشریف لا رہے تھے، مدینہ راستے میں پڑتا ہے، مدینہ گئے، کہا کہ جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، زنگ لگنے کے بعد لوہا بٹی میں ڈالا جاتا ہے، اگر دل کو زنگ لگ گئے تو اس دل کو علماء کے سامنے پیش کرنا چاہیے، جہاں ایمان اور یقین کی باتیں کی جاتی ہے اسی سے دل صاف ہوتے ہیں. اما فی المدینۃ رجل ادرک طائفۃ من صحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مدینہ کے اندر اس وقت ایسا کوئی عالم ہے جن کو صحابہ کرام کی صحبت ملی ہو، تابعی؟ ہاں، لوگوں نے بتایا کہ یہاں سلمہ بن دینار، ابو حازم کنیت ہے، عارج تخلص ہے، نام سلمہ بن دینار ہے، وہ ہے. فرمایا بلائیے. لوگوں نے بلایا، بادشاہ نے ساتھ بٹھایا، بادشاہ نے کہا، امیر المومنین نے کہا کہ سلمہ بن دینار، آپ نے ہمارے ساتھ بھی وفائی نہیں کی، میں آپ کے شہر میں آیا ہوں، آپ ملنے نہیں آئے. سلمہ بن دینار نے کہا کہ میرا آپ کا جان پہچان نہیں ہے، اس سے پہلے ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی، لہذا اس صورت کے اندر میرا نہ آنا بے وفائی نہیں ہے، اگر جان پہچان ہوتی اور اس سے پہلے ہماری ملاقاتیں ہوتی پھر آپ آتے میرے شہر میں، میں نہ آتا تو بے وفائی تھی. بادشاہ سمجھ گیا. پھر بادشاہ نے کہا کہ میرے دل میں کچھ سوالات ہیں، آپ میری مدد فرمائے. سلمہ نے کہا کہہ دیجئے، جو مجھے معلوم ہوگا بتاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جب شامل حال ہوگی. بادشاہ نے کہا کہ مالنا نکرہ الموت، کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں، ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ اب دیکھو، ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں لیکن ہم میں سے ہر آدمی موت سے گھبراتا ہے، موت کو سینہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، ہم سب گھبراتے ہیں کہ آگے قبر میں کیا ہوگا. تو سلمہ بن عبید اللہ جواب دیتے ہیں قال اننا عمرنا دنیانا وخربنا آخرتنا فنکرہ الخروج من العمار الى الخراب. اس لیے کہ ہم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے, آخرت کو ہم نے برباد کیا ہے, اس لیے آبادی سے ویرانے کی طرف منتقل ہوتے وقت اور جاتے وقت گھبراہٹ ہوتی ہے, گھبراتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, یہی وجہ ہے گھبرانے کی. پھر فرمایا کہ اگر مجھے اس سوال کا جواب ملے تو بڑا بہتر ہوگا کہ آخرت میں ہمارے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا دیں گے, جنت دیں گے یا جہنم دیں گے. سلمہ بن دینار نے فرمایا کہ اپنا عمل قرآن مجید کے سامنے پیش کرو, جواب آ جائے گا. کہا کہ کون سی آیت ہے جس سے ہمیں جواب ملے گا؟ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم. اگر آپ کا عمل قرآن پر ہے تو آپ کو جنت ملے گی, جنت کی نعمتیں ملے گی, اور اگر آپ کا عمل قرآن پر نہیں ہے, اگر آپ نے دنیا کے اندر قرآن سے بے رخی اور روگردانی اختیار کی تو پھر ٹھکانا جہنم اور جہنم کی تکلیفیں ہیں, وہ ملے گی. پھر بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ واعظ نصیحت کیجئے. سلمہ بن دینار نصیحت کرتے ہیں, عظم ربک ونزہ, اپنے رب کے بڑائی بیان کرے, یعنی دل کے اندر اپنے رب کی بڑائی بٹھا دے, زبان سے اپنے رب کی بڑائی بیان کرے, اور آپ کے اعمال سے بھی معلوم ہو کہ آپ اپنے رب کو عظیم سمجھتے ہو. گھر میں اللہ یاد ہے, بازار میں اللہ یاد ہے, دوستوں میں اللہ یاد ہے, جہاں ہو اللہ کے خوف سے گناہ کی طرف نہیں جاتے ہو, گناہوں سے پیچھے رہتے ہو اللہ کے خوف سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی ہے, آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں. عظم ربک, اور پھر آگے فرمایا وَأَلَّا يَرَاكَ مَوْلَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ وَأَلَّا يَفْقِدَكَ حَيْثُ أَمَرَكَ. آپ کا رب آپ کو وہاں نہ دے کے جو میں نے شروع میں بتایا, جہاں سے اللہ نے منع کیا, آپ کا رب آپ کو وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کے لیے اللہ نے حکم دیا. سعید بن جبیر, دیر ہو گئی, جو کچھ ہم نے سنا میں نے کہا, اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوست میرے بھائیوں, یہ ہمارے اکابر ہیں, صحابہ ہے, تابعین ہے, علماء ہے, محدثین ہے, فقہا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کو پڑھے اور اپنی زندگی, اپنا عمل اور تقوی, عقیدہ سب کچھ ان جیسا بنائے, تاکہ ہمیں دنیا کی کامیابی بھی ملے اور آخرت کی کامیابی ملے. شاہ صاحب انشاءاللہ عنقریب ان کی واپسی ہے, دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی واپسی کے اندر اپنی مدد شامل حال فرمائے, خیریت اور عافیت کے ساتھ ان کی واپسی ہو.